لا إله إلا الله لا إله إلا الله
tawheed-sunnah.com
لا إله إلا الله لا إله إلا الله
اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر درس قرآن و حدیث اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ فرق باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ
لا إله إلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو اور بھائیو اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارک اور آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مقدسہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام آنے والوں کی حاضری حج زیارت عبادت منظور و مقبول فرمائے. میں نے اپنے معروضات میں مسئلہ توحید کے بارے میں عرض کیا تھا, خدا کرے کہ کوئی بات یاد بھی ہو اور دماغ میں بھی ہو. میں نے عرض کیا تھا کہ توحید الوہیت کے بارے میں کہ ہم نے کلمہ مقدس جو پڑھا ہے اور جو سب سے افضل ذکر ہے اور جس کلمے پڑھنے پر نجات ہے, جس کلمے پر ہمیں جنت ملنی ہے جہنم سے نجات ملنی ہے, اس کلمے کو ہم سمجھ لیں کہ ہم جو پڑھتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے. کیونکہ صرف کلمے پڑھنے کا حکم نہیں بلکہ کلمہ مبارک کے سمجھنے کا بھی حکم ہے کہ آدمی جان کر پڑھے سمجھ کر پڑھے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. اس لیے قرآن مقدس نے باقاعدہ حکم دیا ہے کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ کہ جان لو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اور اسی طرح قرآن پاک میں ہے اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ کہ تحقیق ہم نے آپ کی طرف بھی وحی فرمایا آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء گزرے ہیں ان سب کی طرف بھی وحی فرمایا کہ اگر تم نے یا کسی نے میری ذات کے ساتھ شریک کیا تو میں سارے عمل برباد کر دوں گا. اس لیے دل سے دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو شرک سے بچائے اور توحید کی سمجھ عطا فرمائے. اس لیے سب سے پہلی بات اب دیکھیں کہ حج مبارک میں آپ آئے ہیں, اللہ نے احرام باندھنے کے بعد قرآن پڑھنے کا حکم نہیں دیا. اللہ تبارک و تعالی نے احرام باندھنے کے بعد حدیث مبارک پڑھنے کا حکم نہیں دیا. اللہ تبارک و تعالی نے احرام باندھنے کے بعد جو حکم دیا ہے حاجی کو کہ جب احرام باندھ لیں گے دو رکعت سنت الاحرام پڑھ لیں گے, سر سے کپڑا اتار دیں گے تو سب سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ لبیک اللہم اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک, لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو اب حاجی کا ترانہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید اور شرک کی نفی کہ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک. اچھا آپ حج کعبے کا کرنے کے لیے آتے ہیں, اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا حکم دیا کہ اے میرے پاک پیغمبر ہم نے جو آپ کے لیے گھر بنایا ہے اور آپ نے میرے حکم پہ تعمیر کیا ہے, اب ہم آپ کو پہلا سبق کیا دیتے ہیں؟ اللہ تشرک بھی شیعہ کہ میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا, وَتَحِّرْ بَيْتِيَا اور میرے گھر کو پاک کر دو, لِلطَّائِفِينَ طواف کرنے والوں کے لیے, کعبے میں رہنے والوں کے لیے. میرا اللہ میں کس بات سے پاک کر دوں؟ اللہ نے فرمایا ظاہری نجاسات سے بھی پاک کر دو اور اندر کے بتوں سے بھی پاک کر دو تاکہ اللہ کا کعبہ ظاہر باطن میں پاک ہو جائے. ان لوگوں کے لیے جو طواف کرنے آئیں گے, جو کعبے میں رکوع کریں گے اور جو کعبے میں سجدہ کریں گے. اور میرے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نام آئے حضور کا تو درود شریف پڑھا کریں. جب حضور حج تشریف لائے, حج کا اعلان فرض کا ہو گیا تو پہلا حکم کیا ملا؟ انما المشرکون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. میرے پاک نبی نے فرمایا کہ علی منا کے خیمے کے اندر آواز پہنچاؤ, الا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان, کہ خبردار آج کے بعد اللہ کے کعبے میں کوئی ننگا طواف نہ کرے اور اللہ کے حرم میں کوئی مشرک نہ رہے, جتنے مشرک ہیں وہ سب مکے کو چھوڑ کے نکل جائیں. تو سب سے پہلا درس کیا ملا ہے؟ توحید کا. تو اس لیے سارے محبت سے ایک دفعہ کلمہ شریف پڑھ لیتا کہ میں عرض کروں. اور میرے بھائی جو کھڑے ہو بیٹھ جاؤ, مہربانی کرو بیٹھ جائیں تاکہ ہوا نہ رکے, حاجی اکھی بیٹھ جائیں, آرام سے بیٹھ جائیں جلدی. آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ گاڑی چل پڑے گی. لا إله إلا الله محمد رسول الله. کیا مانا کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ محمد رسول اللہ. محمد مصطفیٰ رسول ہے اللہ کا, پیغمبر ہے اللہ کا, بھیجا ہوا ہے اللہ کا, اب کوئی معبود برحق نہیں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ پورے قرآن پاک میں جہاں بھی لفظ الہ آئے گا وہاں دو صفتیں آئیں گی, اور یہ دو صفتیں اگر دماغ میں بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ پھر کبھی شرک نہیں ہوگا. دو صفتیں کیا تھی؟ پہلی صفت کیا تھی یاد ہے؟ علم کامل. اور دوسری صفت کیا تھی؟ قدرت کامل. یہ یاد رہے گا انشاءاللہ کہ جہاں کلمے میں آیا, جہاں جہاں بھی لفظ الہ آئے گا وہاں دو صفتیں آئیں گی, ایک علم کامل اور ایک قدرت کامل. اسی پہ میں نے عرض کیا تھا اللہ نے علم تو سب کو دیا ہے, ہر مخلوقات کو دیا ہے, ہر انسان کے علاوہ چرند پرند جانور کو بھی علم دیا ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جتنے جانور ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ گھاس کیسے کھانا ہے, گھر میں کیسے آنا ہے, اور اپنے چرواہے کی آواز کو کیسے پہچاننا ہے. ہر کسی کو علم ملا ہے, لیکن سب سے زیادہ علم کس کو ملا؟ میں نے کیا بتایا تھا؟ سب سے زیادہ علم کس کو ملا ہے؟ انسان کو ملا. فرشتوں سے بھی زیادہ, جنوں سے بھی زیادہ, باقی ساری مخلوقات سے بھی زیادہ. ورنہ علم تو ہر کسی کو ہے, چیونٹی کو بھی علم ہے, حدود کو بھی علم ہے, جنات کو بھی علم ہے, جانوروں کو بھی علم ہے, لیکن ساری مخلوق سے زیادہ علم کس کو ہے؟ آدم کو علم ہے, آدم کی اولاد کو علم ہے. اللہ نے قرآن میں خود ارشاد فرما دیا ہے, علم الانسان ما لم یعلم. ہم نے انسان کو ایسا ایسا علم سکھلایا ہے جو وہ نہیں جانتا تھا, اس کو پتا کوئی نہیں تھا. اور کئی فرماتے ہیں حل آتا علل انسان ہین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفہ امشاج نبتلیہ فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. اللہ نے فرمایا میرے بندے غور کر, کبھی تجھ پہ ایسا وقت بھی گزرا ہے جب تیرا نام و نشان بھی نہیں تھا, پھر میں نے تجھے ایک پانی کے قطرے سے بنایا ہے, اور بنانے کے بعد میں نے تجھے سننے والا بنا دیا, میں نے تجھے دیکھنے والا بنا دیا, میں نے تجھے ہدایت کر دی, میں نے تجھے توحید اور شرک کا بتلا دیا, خیر اور شر کا بتلا دیا, حق اور باطل کا بتلا دیا, جنت اور جہنم کا بتلا دیا. تو اللہ نے سب سے زیادہ علم جو ہے وہ انسانوں کو دیا ہے. اس لیے کتابوں میں واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ امام محمد رحمت اللہ علیہ, جب کسی امام کا نام آئے کہ رحمت اللہ علیہ, اللہ سب ائمہ پہ رحمتیں فرمائے, اللہ تبارک و تعالی سب اولیاء پہ رحمتیں فرمائے, امام محمد رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بعض لوگوں نے حسد کے اعتبار سے, بغض کے اعتبار سے بادشاہ کے دماغ میں کچھ باتیں بھر دی تاکہ امام محمد سے بادشاہ بدن ہو جائے. میں نے عرض کیا تھا نا, ہر دور میں مولوی بھی دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک علماء حق ہوتے ہیں اور ایک علماء سو ہوتے ہیں, ایک علماء سنت ہوتے ہیں اور بدعت ہوتے ہیں، ایک علماء حق و صدق ہوتے ہیں، ایک علماء کذب و باطل ہوتے ہیں۔ یہ خدا کی قدرت ہے اور یہ اللہ کا نظام ہے، چلتا آیا ہے اور چلتا رہے گا۔ اب رات ہے تو دن ضرور ہوگا، دن ہے تو رات ضرور ہوگی، اندھیرے کے مقابلے پہ روشنی ہے، سچ کے مقابلے پہ جھوٹ ہے، باطل کے مقابلے پہ حق ہے۔ اسی طرح یہ ایک کائنات کا نظام ہے جو قیامت تک چلے گا۔ تو جو علماء سو تھے وہ چلتے تھے کہ بادشاہ محترم امام محمد رحمت اللہ علیہ کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ ہماری عزت نہیں کرتے۔ ان کے دل میں ایک جلن تھی، انہوں نے بادشاہ کے دماغ میں چند باتیں بھر دی۔ انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں کہ آپ امام محمد کے علم کے بڑے قائل ہیں، آج جب امام محمد مجلس میں آئے ان سے تین چار سوال پوچھ لیں، پتہ لگ جائے گا کہ امام صاحب کا علم کتنی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ امام صاحب سے جو سوال کریں ان کو کہیں کہ اسی وقت جواب دو، اور جواب بھی عقل سے دے دو، کتابوں سے مجھے ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ایسا جواب دو جو ہمارا عقل مان لے، ہم کتابیں دیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بتلائیں جی کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ایک سوال تو ان سے یہ پوچھو کہ اللہ نے یہ جو ساری زمین پیدا فرمائی ہے اس کا مرکز کہاں ہے، یعنی سینٹر کہاں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ لوگ ایسے سوال پوچھا کرتے ہیں۔ اسی طرح جیسے کہ ایک یہودی نے سیدنا عمر سے کہتے رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر کے پاس ایک یہودی آیا بدبخت، جا کے کہنے لگا کہ عمر قرآن کہتا ہے کہ جنت ارض السماوات والارض، کہ سات زمینیں اگر اللہ بچھا دیں اور سات آسمان بھی بچھا دیں تو یہ جنت کا صرف عرض بنے گا، طول کا تو پتہ ہی نہیں۔ تو اگر جنت اتنی بڑی ہے کہ سات زمین اور سات آسمان اس کا عرض بن جائیں گے تو یہ تو جنت اتنی ہو گئی، پھر جہنم کہاں ہے؟ سمجھ آ گئی بات کہ نہیں آ گئی؟ کیونکہ بعض لوگوں کا کام ہوتا ہے صرف اعتراض کرنا، وہ دین سمجھنے نہیں آتے، ان کا مقصد ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اعتراض کرو اور جھگڑا پیدا کرو یا پریشانی پیدا کرو۔ انہوں نے کہا جی جب جنت اتنی بڑی ہے کہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اس کا عرض بن گئی تو جہنم کہاں ہوگی؟ حضرت عمر نے فرمایا یہودی اب کیا ہے؟ اس نے کہا جی اب تو رات ہے۔ آپ نے فرمایا پھر دن کہاں ہے؟ سمجھ آ گئی بات ہے؟ نے کہا جی اب کیا ہے؟ رات ہے۔ تو انہوں نے کہا جی رات ہے۔ انہوں نے کہا دن کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو اللہ کو پتا۔ تو انہوں نے کہا اس کا بھی اللہ کو پتا۔ تو اگر تم کہتے ہو اس کا اللہ کو علم ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جنت بھی حق ہے جہنم بھی حق ہے، کہاں ہے کیسے ہے اللہ کے علم میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو اس لیے بادشاہ کو انہوں نے کچھ سوالات دماغ میں بٹھائے۔ ایک سوال کیا تھا جی کہ ساری دنیا کی زمین کا مرکز کہاں ہے؟ سمجھ آ گئی؟ مرکز کہاں ہے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو سوال پوچھا انہوں نے کہ جی حضرت آپ یہ بتلائیں کہ شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا لازمی بات ہے کہ آگ سے۔ انہوں نے کہا جی اگر آگ کو ہم آگ میں ڈال دیں، آگ کو لے کر ہم آگ میں ڈال دیں تو آگ کا کیا بگڑے گا؟ آگ آگ میں چلی گئی۔ تو اگر شیطان کو بھی اللہ نے جہنم میں ڈال دیا تو کیا ہو گیا؟ اس کو کوئی عذاب تو نہ ہوا؟ چونکہ شیطان بھی آگ سے پیدا ہوا ہے اور اللہ نے سزا بھی جہنم کی آگ رکھی ہے تو ان حالات میں شیطان کو کیا تکلیف ہوگی؟ نمبر دو یاد رکھنا، دو سوال ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی تیسرا سوال یہ ہے، یہ پوچھنا کہ اس وقت اللہ میاں کیا کر رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ انہوں نے کہا جی یہ بھی بتلائے کہ اس وقت جو ہے اللہ میاں کیا کر رہے ہیں۔ یہ سوالات دماغ میں بٹھا دیے، اور بھی سوالات تھے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ کو کوئی پتہ بھی نہیں کہ بھی آج دشمنوں نے کوئی سازش کر دی ہے، ان کے علم میں کوئی بات نہیں۔ وہ اپنے وقت میں مجلس میں آ گئے، جب آ گئے دیکھا کہ آج بادشاہ کے تیور بدلے ہوئے ہیں، موڈ بدلا ہوا ہے، اور پہلے والی عزت اور تکریم نہیں ہے، لیکن سلام کیا بیٹھ گئے۔ بادشاہ نے فرمایا کہ امام محمد ہم آپ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جی پوچھو۔ انہوں نے کہا لیکن ایک شرط یہ ہے کہ جواب فوراً دو گے اور جواب بھی عقل سے دو گے، کتابوں سے جواب نہیں چاہیے ہمیں۔ تم کہو کہ میں کل جواب دوں گا، یا میں مطالعے کے بعد جواب دوں گا، یا میں کتابیں دیکھنے کے بعد جواب دوں گا، یہ بات بھی نہیں چلے گی، ابھی ابھی جواب ہوگا۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت اصول تو غلط ہے، کیونکہ آپ جب سوال پوچھتے ہیں تو آپ سائل ہیں، جو سائل ہوتا ہے اس کو تو یہ حق نہیں کہ وہ الٹا عالم کو کہے کہ یہ جواب دو اور فوراً دو اور یہاں دو، یہ کوئی سائل والی بات تو نہ ہوئی۔ اگر آپ سائل ہیں پھر میری مرضی میں جب جواب دوں، تو آپ سائل نہ بنے، یہ اصول کے خلاف ہے۔ لیکن چونکہ علم کی توہین کا مسئلہ ہے، آپ پوچھیں انشاءاللہ میں جواب دوں گا۔ فرمایا کہ پہلا سوال یہ ہے کہ ساری دنیا کی جو زمین اللہ نے بنائی ہے، ہر چیز کا ایک مرکز ہوتا ہے، ایک سینٹر ہوتا ہے جہاں سے اس کو پھیلایا جاتا ہے، تو زمین کا سینٹر کہاں ہے؟ عقل سے جواب دے ہمیں، علم سے، کتابوں سے جواب نہیں چاہیے۔ حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں عصا تھا، آپ مسکرائے اور عصا زمین پہ رکھ دیا، فرمایا کہ جناب یہی سینٹر ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر کہا پیمائش کرا لے۔ کہے کہ دے، انہوں نے کہا جی آپ پٹواری لگا دیں، پیمائش کرا دیں، غلط نکلے مجھے سزا دیں۔ تو بادشاہ نے دیکھا خوش آمدید مولویوں کو کہ اب کیا کرے، اب تو ہم پٹواری بن گئے، ساری دنیا کی پیمائش کون کرے؟ انہوں نے کہا کہ جناب اس سوال کو بچ جانے دیں۔ انہوں نے کہا جی دوسرا سوال پوچھے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ شیطان کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آگ سے پیدا کیا، کہ یہ تو قرآن میں موجود ہے، خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ شیطان نے خود کہا کہ اللہ میاں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ روشن ہونے والی ہے، آگ بلند ہونے والی ہے، آگ اوپر جانے والی ہے، مٹی نیچے بیٹھنے والی ہے، اور مٹی جو ہے اندھیرا کرنے والی ہے، مٹی جو ہے بجھانے والی ہے۔ آگ سے حرارت ہے، حرارت سے زندگی ہے، لہذا میں کیوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کروں، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں؟ حضرت امام محمد نے پوچھا اچھا جی فرمائے کیا بات ہے، شیطان تو آگ سے پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شیطان اگر آگ سے پیدا ہوا ہے، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ابلیس کو کہاں سزا دیں گے؟ حضرت امام محمد نے فرمایا اللہ ابلیس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ قرآن مقدس کے اندر موجود ہے کہ وہ جب جہنم میں پڑا ہوگا، لوگ اس کو لعنت ملامت کریں گے، لوگ اس کو جوتے ماریں گے کہ شیطان بدبخت تو نے ہمیں گمراہ کر دیا، تو نے ہمیں گناہوں پہ لگا دیا، تو نے ہم سے شرک کروائے، تو نے ہم سے قبروں پہ سجدے کروائے، تو نے ہم سے غیروں کے نظر نیاز چڑھائے۔ شیطان کھڑا ہوگا جہنم میں اور کہے گا لوگوں ٹھہرو ٹھہرو ٹھہر جاؤ، مجھے تو بعد میں گالیاں دینا، اللہ نے 124,000 نبی بھیجا، انہوں نے تمہیں توحید کی دعوت دی، میں نے تمہیں شرک کی دعوت دی، تم لوگوں نے 124,000 کا پیغام چھوڑ کے میری بات مان لی تو تم تو خود برباد ہو، میرا کیا قصور ہے اس کے اندر؟ فلا تلومونی ولومو انفسکم۔ شیطان کہے گا مجھے کیوں ملامت کرتے ہو، اپنے نفسوں کو ملامت کرو کہ تم نے حضرت محمد کی بات بھی چھوڑ کے میری بات مان لی، تم نے اللہ کے نبیوں کی بات چھوڑ کے میری بات مان لی، اللہ کے رسولوں کی بات چھوڑ کے میری بات مان لی، تم تو خود جہنم کے حقدار ہو۔ اب حضرت امام محمد نے فرمایا کہ شیطان کو اللہ سزا دیں گے تو جہنم کی سزا دیں گے۔ اب بادشاہ نے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا اچھا بھئی جب جہنم کی سزا دیں گے، انہوں نے کہا امام صاحب دیکھو یہ آگ جل رہی ہے، اس آگ کو اٹھا کے اگر ہم بڑی پٹھی میں ڈال دیں تو آگ آگ میں مل جائے گی، سزا تو کوئی نہیں۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے، انہوں نے چپ کر کے نیچے سے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور وہ جو خوشامدی مولوی بیٹھے تھے نا، مرا اس کو کھینچ کے۔ کیا مارتے ہو، کیا ہو گیا؟ مجھے باپ نے ڈھیلا مارا ہے۔ اور کہا تم بھی مٹی سے بنے، مٹی کو مٹی ماری، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اور نے کہا ہاں جی مٹی سے پیدا کیا۔ تو کہتے مٹی کو میں نے بھی تو مٹی ماری ہے، تو مٹی کو مٹی مارنے میں تکلیف ہو گئی؟ اور نے کہا ہاں جی مجھے تو لگ گیا۔ اس نے کہا پھر جہنم میں شیطان کو بھی تکلیف ہو جائے گی، فکر نہ کرو۔ یہ علم ہوتا ہے اللہ جس کو عطا فرماتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی نے جن کو علم دیے ہیں وہ مشکل سے مشکل مسئلے جو ہیں وہ حل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک آدمی نے کٹھے ہوئے قسم کھا لی کہ آج رات میں اگر جنت کے اندر نہ سو جاؤں تو میری بیوی پہ طلاق ہے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جاہل، اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، مرچ زیادہ ہو جائے تو بیوی کو طلاق، نمک زیادہ پڑ جائے تو طلاق، بیوی ماں باپ کو ملنے چلی جائے تو طلاق، قدم قدم پہ بس طلاق ہے، شام کو ختم ہے صبح طلاق ہے، شام کو ختم ہے صبح طلاق ہے۔ اپنے حلال کو حرام کرنے والے جاہل، اللہ پاک رحمت کرے، اللہ سب کو ہدایت دے۔ یاد رکھو ہزار جھگڑے ہو جائے زبان پہ طلاق کا لفظ نہ لایا کرو، طلاق ایسی چیز ہے جو اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، حدیث میں آتا ہے سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے میرے اللہ کو وہ طلاق۔ ایک آدمی نے مضمون سے بات کہہ دی، اچھا آج رات جنت میں کیسے سو جائے، جنت ہمارے ہاتھ میں ہے، اب باغ رہا ہے جی قسم ٹوٹ جائے گی، طلاق ہو جائے گی، کیا ہو جائے گا؟ بھائی میں تمہیں مسئلہ بتلا دیتا ہوں، تم ایسا کرو کہ آج رات مدینے پاک میں جا کر میرے مدنی کے روزے میں جو ریاض الجنت کا ٹکڑا ہے اس میں سو جاؤ، تیری قسم پوری ہو گئی، کیونکہ وہ بھی جنت کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، فرمایا میرے منبر سے لے کر میرے گھر تک کا جتنا ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یعنی جنت کی مثال ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا فرتعو اذا مررتم من ریاض الجنت فرتعو قالوا وما ریاض الجنت یا رسول اللہ قال ہلک الذکر او کما قال. حضور نے فرمایا جب جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو کچھ چر لیا کرو. صحابہ نے پوچھا حضور جنت کے کیا باغ ہیں؟ فرمایا جہاں اللہ کے ذکر کے حلقے ہوں, قرآن کے حلقے ہوں, وہ جنت کے باغ ہوتے ہیں, کچھ کچھ حاصل کر لیا کرو. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ نہیں, جیسے حجر اسود اللہ نے جنت سے بھیجا ہے, یہ ٹکڑا بھی باقی حقیقتا جنت کا ٹکڑا ہے. دعا کرو اللہ ہمیں زندگی میں بھی نصیب کرے اور اللہ ہمیں مرنے کے بعد بھی جنت نصیب کرے. اب جنت کا ٹکڑا ہے, لیکن بعض علماء کہتے ہیں اگر یہ جنت کا ٹکڑا ہے تو جنت میں تو پیاس نہیں لگے گی, جنت میں تو بھوک نہیں لگے گی, جنت میں تو موت نہیں آئے گی, جنت میں تو کپڑے وہ سیدھا نہیں ہوں گے, جنت میں تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. علماء نے فرمایا احکام کا ترتب جو ہے وہ عالم آخرت میں ہوگا. عالم آخرت علیحدہ عالم ہے, عالم دنیا علیحدہ عالم ہے, عالم برزخ علیحدہ عالم ہے, عالم ارواح جو ہے وہ علیحدہ عالم ہے. اب جناب اس مولوی نے مسئلہ بتا دیا. اس نے کہا مولوی صاحب مسئلہ تو ٹھیک ہے لیکن مدینے پہنچوں کیسے؟ اس زمانے میں کوئی ہوائی جہاز تو تھے نہیں. مولوی صاحب نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ تم امام محمد رحمت اللہ علیہ, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے جو تلمیذ ہیں ان کے پاس جاؤ, ان کی خدمت میں آئے. انہوں نے کہا پہلے تو یہ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے, اگر تمہارے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے تو یہ بتلاؤ حل من ابوا کا حین, تیرے ماں باپ میں کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ابا تو مر گیا, اما زندہ ہے. فرمایا اس کے قدموں میں جا کے لیٹ جاؤ, قسم پوری ہو گئی. انہوں نے کہا الجنت تحت اقدام الامہات, کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے, یعنی ماں باپ کی اطاعت کرو گے تو جنت ملے گی. فرمایا بات تیری پوری ہو گئی. یہ علم ہے, اللہ تبارک و تعالی علم سے مسئلوں کو حل فرما دیتے ہیں. تو اب جناب دو سوال بادشاہ نے پھر دیکھا مولویوں کی طرف, کے دوسرا سوال بھی تو الٹا تمہارے گلے پڑ گیا. انہوں نے کہا جی اب آخری سوال جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہے. بادشاہ نے پوچھا اچھا یہ بتلاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ اب بندہ کیسے بتلا سکتا ہے؟ کوئی بندے کی طاقت ہے کہ بتلائے؟ دعا کرو یہ تو مالک کی رحمت ہے, کہہ دو الحمدللہ. اللہ نے فرمایا میرے بندے تو تو آسمانوں پہ نہیں آ سکتا لیکن میں عرش سے نیچے آ کے آسمان دنیا پہ تہجد کے وقت تجھے بلاتا ہوں. کہ میرا بندہ تو آسمانوں پر نہیں آ سکتا لیکن اللہ جیسے چاہے نزول فرما لے اپنی شان کے مطابق. اور آواز تو حل من مستغفر, ہے کوئی بخشش مانگنے والا, ہے کوئی رزق مانگنے والا, ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا. اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جاہل ہے, وسیلے ڈھونڈتا ہے, سیڑھیاں ڈھونڈتا ہے, وہ اپنے خدا کو بھول گیا ہے. میں تو روز بلاتا ہوں کہ مجھ سے مانگنے والا کوئی ہے کہ نہیں ہے. دعا کرو اللہ ہمیں مانگنا سکھلا دے. اس لیے مسلمانوں جتنی حج پہ آئے ہوئے ہو کوشش کرو, آرام تو ساری زندگی مل جائے گا, نیند بھی مل جائے گی, کمرے بھی مل جائیں گے. ایک ایک منٹ ضائع نہ کرو, تہجد ضائع نہ کرو, اشراق ضائع نہ کرو, ابابین ضائع نہ کرو, ذکر اللہ ضائع نہ کرو, قرآن کے ختم کرنے ضائع نہ کرو, اللہ کے گھر کے طواف ضائع نہ کرو. اگر کچھ بھی نہ ہو سکے اذان سے 20 منٹ پہلے اٹھ کے دو رکعتیں پڑھ کے خدا کے دروازے پہ گر جاؤ کہ مولا تیرے دروازے پہ لیے بغیر میں ٹلتا نہیں ہوں اور تیرے حکم ہے کہ اس وقت میں پکار پکار کے بندوں کو دیتا ہوں. اللہ سے دعا کر اللہ ہر حاجی کو تہجد والا بنا دے، اللہ ہر حاجی کو نمازی بنا دے، اللہ ہر حاجی کو موحد بنا دے، اور ہر حاجی جب تجھے موقع ملے، رات کو ملے، دن کو ملے، گھر میں ملے یا اللہ کے حرم میں ملے، دو رکعتیں نماز پڑھ کے سب سے پہلے اللہ کے دروازے پہ گر کے توبہ کر لے کہ یا اللہ میری شرک سے توبہ ہے، شرک اکبر سے توبہ ہے، شرک اصغر سے توبہ ہے، شرک جلی سے توبہ ہے، شرک خفی سے توبہ ہے، میری بدعات سے توبہ ہے، میری گناہوں سے توبہ ہے، خدا کے دروازے پہ توبہ کر لے۔ میرا پروردگار فرماتا ہے 70 سال کے گناہوں میں ڈوبا ہوا بندہ ایک دفعہ سر سجدے میں ڈال کے توبہ کر دے، سارے گناہ بخشنے کے لیے میں تیار ہوں۔ مسلمانوں، اللہ کے حرم میں بیٹھے بیٹھے توبہ کر دے، یا اللہ ہماری شرک سے توبہ۔ یاد رکھو، جب تک شرک نہیں نکلے گا حج کے فائدے نہیں ہوں گے۔ یا اللہ ہماری شرک اکبر سے توبہ، کہہ دو زبان سے، کہہ دو شرک اکبر سے توبہ، شرک اصغر سے توبہ، شرک جلی سے توبہ، شرک خفی سے توبہ، اور تمام بدعات سے توبہ۔ یاد رکھو، علماء نے لکھا ہے زانی توبہ کر لیتا ہے، شرابی توبہ کر لیتا ہے، ڈاکو توبہ کر لیتا ہے، لیکن بدعتی کا ڈر ہوتا ہے وہ توبہ نہیں کرتا۔ علماء سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے، انہوں نے کہا زانی زنا کرتا ہے لیکن زنا کو اچھا نہیں سمجھتا، شرابی شراب پیتا ہے لیکن شراب کو اچھا نہیں سمجھتا، ڈاکو ڈاکے کو اچھا نہیں سمجھتا، چور چوری کو اچھا نہیں سمجھتا، اس لیے کبھی نہ کبھی وہ توبہ کر جاتا ہے۔ لیکن بدعت والا تو بدعت کو دین سمجھتا ہے، دین سے کیسے توبہ کرے؟ سمجھ آیا مسئلہ کہ نہیں سمجھ آیا؟ وہ جو بدعت کر رہا ہے اس کو تو سمجھا ہوا ہے دین۔ اب دیکھو نا، جو آدمی مثلا انگوٹھے چومتا ہے، کوئی غلط سمجھ کے چومتا ہے؟ اگر غلط سمجھے تو چومے ہی نہ۔ اب وہ بیچارہ سمجھتا ہے حضور کی محبت ہے، حضور کے نام کو میں چوم رہا ہوں، لیکن اسی کو جب وہ اچھا سمجھتا ہے، اچھے کام سے توبہ کیسے کرے؟ پھر وہ دلیلیں ڈھونڈتا ہے کہ آدم نے چوما تھا، کبھی کہتا ہے حضرت صدیق نے چوما تھا۔ مسلمانوں، میرے پاک نبی نے سمجھایا کہ جب وضو کرو تو ہاتھ کتنی دفعہ دھو لو؟ 3 دفعہ دھو لو۔ انگلیوں میں خلال کرو یا نہ کرو، پاؤں کی انگلیوں میں بھی، اگر داڑھی ہے تو داڑھی میں بھی، اور سر پہ مسا 4 دفعہ کرو کہ 5 دفعہ؟ ہاں جی، 1 دفعہ پہلے دایاں پاؤں دھو لو کہ بایاں؟ دایاں دھو لو۔ اچھا ہاتھ دینا ہے تو مونڈے تک دھونا ہے کہ یہاں تک دھونا ہے؟ اچھا ناک میں پانی کتنی دفعہ دینا ہے اور کلی کتنی دفعہ کرنی ہے؟ اگر آدمی ناپاک ہو جائے، غسل جنابت کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ اگر پیشاب کر لے تو استنجا کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ جو رحمت والا نبی اتنی چھوٹے مسئلے بھی سمجھا گیا۔ امام سے کہو اگر انگوٹھے چومنا سنت ہوتی تو محمد کیوں چھپا لیتا؟ اب رکھو، جھگڑا نہیں، جو چومتے ہیں ان کا مقصد بھی محبت ہے، لیکن دعا کرو جب تک مدینے کی سڑک نہ ملے مدینے نہیں پہنچو گے۔ آج آگے کہ نہیں، ایک آدمی عرفات کی سڑک پہ گاڑی چلائے اور کہ مدینے جا رہا ہوں، اب گاڑی بھی تیز چلائے، پیٹرول بھی ٹھیک ہے، گاڑی بھی ٹھیک ہے، سفر بھی کر رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، مدینہ دور ہوتا جا رہا ہے کہ قریب ہوتا جا رہا ہے؟ اور مدینے والی پٹڑی پہ چڑھ جائے، پیدل بھی چل پڑے تو چلو 10 دن کے بعد مدینے پکڑ تو جائے گا نا۔ اس لیے یاد رکھو، سنت پہ چلنے والا چاہے چھوٹی سنت پہ عمل کرے، کبھی نہ کبھی محمد تک پہنچ جائے گا، اور بدعت پہ لگے والا ہوائی جہاز بنائے، جھنڈیاں بنائے، جلوس نکالے، جتنی بنائے میرے مدنی سے دور ہوتا جائے گا، قریب نہیں ہوگا۔ اس لیے دعا کر اللہ ان کو بھی قریب کرے، اللہ ان کو بھی سنت کا متوالا بنا دے، اللہ ان کو بھی میرے مدنی کا دیوانہ بنا دے، اللہ سنت کا شیدائی بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے پہلے شرک سے توبہ کرو، اس کے بعد کس سے؟ بدعت سے توبہ کرو۔ کس بات سے؟ اور بدعت کیا ہوتی ہے؟ بدعت کیا ہوتی ہے جی؟ سمجھے سمجھے مسئلہ، درود پڑھو گے تو مسئلہ سمجھ جائے گا. اچھا جنہوں نے درود شریف پڑھا ہے وہ بیٹھ جائیں، جنہوں نے درود شریف پڑھا ہو، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ نہ بیٹھیں. بھائی جنہوں نے درود شریف پڑھا ہے وہ بیٹھ جائیں، اور جو درود شریف نہ پڑھے خدا کے لیے کھڑے رہیں، تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ مکے میں آ کر بھی کوئی بدقسمت ہے جو درود نہیں پڑھتے. دعا کر اللہ ہمیں درود سے محروم نہ کرے، اللہ ہمیں محمد کی غلامی سے محروم نہ کرے. میرا مولا جیسے تو نے کرم کر کے ہمیں کعبہ دکھلا دیا ہے، اسی طرح قیامت والے دن محمد کے ہاتھوں سے حوض کوثر پلا. سمجھو مسئلہ، بدعت مانا، بدعت کی تعریف کیا فرمائی؟ ایاکم ومحدثات الامور کل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة. چھوڑا بھائی ان کا اپنا کام ہے، کرتے رہیں گے کیا ہے؟ چھوڑا وہ عورتوں کو، بیبیاں چلی جائیں پیچھے چلی جائیں، ہم سے اپنی توجہ کریں. کیا ماننا کہ دین کے کام جو قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اجماع میں ہے، قرآن و سنت میں ہے، صحابہ میں ہے، اس کے علاوہ دین میں کوئی نئی چیز؟ اچھا اب آپ بتلائیں، دین مکمل ہو گیا یا ناقص ہے؟ ہاں جی، وہ اب مکمل ہوا یا میرے مدنی کے ہوتے ہوئے ہو گیا؟ ہاں جی، جب میرے پاک نبی عرفات میں آئے تو دین مکمل. اچھا جب دین مکمل ہو گیا، سمجھو مسئلہ، اب کل خانی سات جمعراتیں، اذان سے پہلے صلاۃ و سلام، جنازے کے بعد والی دعائیں، اور یہی لے اسکات قرآن کا پھیرنا، یہ انگوٹھے کا چومنا، اگر دین ہے تو پھر قرآن میں اور حدیث میں ہوگا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ کیونکہ دین جو ہے وہ کامل مکمل ہے، اور اگر قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، صحابہ میں نے بھی نکیا، خلفائے راشدین نے بھی نکیا، اشرف مبشرہ نے بھی نکیا، آل بیت رسول نے بھی نکیا، تو معلوم ہوا کہ پھر دین نہیں ہے، دین کے باہر ہے، نئی چیز ہے تو بدعت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بدعت سے بچا دے، اللہ سچی محبت نصیب فرما دے. ایک سو بھی حل چلا رہے ہیں، اپنی زمین کو ٹھیک کر رہے ہیں، یہ ہے محبت. دعا کر اللہ ہمیں نصیب کر دے. صحابی زمین ٹھیک کر رہے ہیں، ایک آدمی نے آ کے خبر دی، فرمایا کہ میرے بھائی اليوم توفی رسول اللہ، اے نامدار رحمت دو جہاں کی وفات ہو گئی ہے. اس صحابی کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے ابھی مدینے سے آ رہا ہوں، مدنی پاک کی وفات ہو گئی ہے، حضور پاک کو روضہ مبارک میں دفن کر دیا گیا ہے. وہ صحابی چلے گئے، یہ حل چلانے والا صحابی کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے میرا اللہ، ان آنکھوں سے میں محمد کو دیکھا کرتا تھا، اور آج اگر میرے مدنی کی وفات ہو گئی ہے، میری آنکھیں محمد کو دیکھنے سے محروم ہو گئی ہیں، اور ان کانوں سے میں محمد مدنی کا قرآن سنتا تھا، اگر میرے مدنی کی وفات ہو گئی ہے، میں قرآن سننے سے محروم ہو گیا ہوں، میرے اللہ میری آنکھیں بھی لے لے، میرے کان بھی لے لے، میں محمد کے بعد کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا. یہ ہے محبت. صرف محبت نہیں ہوتی کہ انگوٹھے چوم لیے جھنڈے لگا لیے، محبت یہ ہے کہ مدنی کی سنت پہ مٹ جا، محمد مدنی کے نام پہ قربان ہو جا، جہاں میرے مدنی کا فرمان ملے گردن جھکا دے، جہاں میرے مدنی کا حکم آئے ہاتھ باندھ کے اتباع کر لے. صحابی دعا مانگ رہے ہیں اور کہتے ہیں مولا ان آنکھوں نے محمد مدنی کو دیکھا ہے، اب جب مدنی نظر نہ آئے تو مجھے آنکھوں کی کیا ضرورت ہے؟ اور اب مجھے کانوں کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی ہاتھ نیچے گرے ہیں، اللہ نے آنکھیں بھی لے لی، اللہ نے کان بھی لے لیے، دعا منظور کر لی. یہ اس کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی بالغ بھی نہیں ہوا ہے، میرے مدنی جنگ پہ جا رہے ہیں، حضور کی خدمت میں آ گیا، کہتے یا رسول اللہ مجھے بھی جہاد میں لے جائے، مجھے بھی فوج میں شامل کر دے. حضور نے فرمایا بچے تم چھوٹے ہو، ابھی جانے کے قابل نہیں ہو. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ بات یہ ہے، مہربانی کریں آپ کے صحابہ میں جو زیادہ تکڑا جوان ہو اس سے میری کشتی کرا لے، اگر میں اس کو گرا دوں تو پھر تو مجھے اپنے قدموں میں لے جائے. تو انہوں نے فرمایا بھی اس کا جذبہ جہاد ہے، ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا اچھا بھی لڑے اس سے کشتی. جب ہاتھ آئے اس کو کان میں کہتا ہے تیرا نمبر تو لگا ہوا ہے، گر جا مجھے بھی جانے دے، تیرا نمبر تو پہلے لگا ہوا ہے، تیرا تو کچھ بگڑتا نہیں، تو تو جا رہا ہے میرے لیے گر جا، میں بھی تو محمد کے غلامی میں جاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ اتباع کا عشق نصیب کر دے. میرا اللہ شرک سے ہماری توبہ، کہہ دو اللہ شرک سے ہماری توبہ، شرک اکبر سے توبہ، شرک اصغر سے توبہ، شرک جلی سے توبہ، شرک خفی سے توبہ، میرا اللہ بدعت سے توبہ، میرا اللہ غیر اللہ کی پکار سے توبہ، میرا اللہ غیر اللہ کی نظر نیاز سے توبہ. جو سچے دل سے توبہ کریں وہ صرف ہاتھ کھڑا کریں، دعا کر اللہ قبول فرما دے. آمین آمین. میرا اللہ زبانی کلامی توبہ کرانا تو میرا کام ہے، لیکن دلوں کو پھرانا تو تیرا کام ہے. کیونکہ القلوب بین اصحاب الرحمن یقلبها کیونکہ القلوب بین اصحاب الرحمن یقلبها کیف یشاء ویصرفها کیف یشاء. میرے پاک نبی نے فرمایا تمام مخلوق کے، تمام اولاد آدم کے دل جو ہیں وہ پروردگار کی انگلیوں کے اندر ہیں، اللہ جدھر چاہے پھیر دے، چاہے تو ہدایت پہ پھیر دے اور چاہے تو گمراہی پہ لگا دے، چاہے تو محمد کا غلام بنا دے اور چاہے تو مرزا غلام احمد کا قادیانی بنا دے، اور چاہے تو صدیق کا غلام بنا دے، چاہے تو صحابہ کا دشمن بنا دے، چاہے تو اہل بیت کا غلام بنا دے، اور چاہے تو خارجی اور ناصبی بنا دے، چاہے تو اہل سنت والجماعت میں شامل کر دے، اور چاہے تو بدعت میں مبتلا کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کے اندر ہے. اب توبہ کر لے کہ میرا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں سے توبہ ہے. میرا اللہ تیرے دروازے پہ بیٹھی ہے، تیرے کعبے کو گواہ کر رہی ہے، تیرے حرم کو گواہ کر رہی ہے، تیری فدا کو گواہ کر رہی ہے. توبہ کرنا ہمارا کام ہے اور منظور کرنا تیرا کام ہے. اور یاد رکھو حدیث محمد مصطفیٰ ہے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. جب میرے مدنی کا نام آئے جو درود نہیں پڑے گا اس سے بڑا بخیل دنیا میں کوئی نہیں ہوتا. میرے مدنی نے فرمایا حدیث مبارک ہے، جب بندہ کہتا ہے میرا اللہ میری توبہ، سر سجدے میں ڈال کے توبہ کرتا ہے، اللہ فرماتی ہے یا ایھا الملائکہ، اے میرے فرشتوں، اے میرے ملائکہ، اے رب جلیل، فرماتے الب عبدی ان له ربا یغفر الذنوب. میرے بندے کو پتا چل گیا ہے کہ میرا بھی کوئی مالک ہے جو میری غلطیاں معاف کر دے گا. انہوں نے کہا ہاں میرا مولا. فرماتی ہے اگر اس نے معافی مانگی ہے تو گواہ ہو جاؤ، میں نے بھی سارے گناہ معاف کر دی. ساری زندگی شرک کرتا رہا، ساری زندگی قبروں پہ سجدے کرتا رہا، قبروں پہ پھول چڑھاتا رہا، قبروں پہ چراغ جلاتا رہا، قبروں پہ ہاتھ باندھ کے چکر لگاتا رہا، غیر اللہ کی دیگیں پکاتا رہا، غیر اللہ کے چڑھاوے چڑھاتا رہا، غیروں کے نام پہ ہیلے بہانے کرتا رہا. جب کہتا ہے توبہ میرا اللہ میری توبہ، اللہ فرماتا ہے بندہ پچھلے میں نے معاف کر دیے ہیں، آگے ٹھیک ہو جا. دعا کر اللہ ہر آنے والے کو ٹھیک کر دے. اللہ ہر آنے والے کا حج منظور فرما دے. دعا کر اللہ بیماروں کو شفا دے دے, اللہ کمزوروں کو قوی کر دے, اللہ محتاجوں کو اپنے خزانے سے عطا فرما دے, اللہ مسکینوں کو اپنے غیب سے عطا فرما دے, اور تمام مسلمانوں کو عزت سے آرام سے حج نصیب فرما دے. اور دل سے دعا کرو کہ جو حکومت حاجیوں کی خدمت کے لیے, اب سنتے ہیں آپ کوئی مولوی بھی خادم بننے کے لیے تیار نہیں, کوئی پیر بھی خادم بننے کے لیے تیار نہیں, ہر کوئی لکھتا ہے مولانا و اولانا, خطیب العصر خطیب الدہر علانا عالم المعقول والمنقول. اندازہ کرو کہ بادشاہ نے کہا میرے نام کے ساتھ بادشاہ نے لکھو, میرے نام کے ساتھ لکھو خادم الحرمین الشریفین, کہ میں تو حرمین کا خادم ہوں, بادشاہ کا کیا بنا ہے. اللہ کے کعبے کا خادم ہونا مجھے بادشاہت کے اعزاز سے زیادہ پسند ہے, محمد مدنی کے روضے کا خادم ہونا مجھے زیادہ پسند ہے. دعا کر اللہ ان کی خدمت کو قبول فرمائے. بادشاہ تو یہ چاہتے ہیں, آپ نے مدینہ جن لوگوں نے دیکھا ہے آنکھوں سے کہہ دو الحمدللہ, اور جنہوں نے نہیں دیکھا دعا کرو اللہ نصیب کرے, اور جنہوں نے دیکھا ہے میرے بھائی حاجی ایمان سے کہو ویسے بھی تو مدینے سے خوبصورت دنیا میں کیا کوئی ہو سکتا ہے, لیکن جو حرم بنا ہے ایمان سے کہو ایسا حرم کبھی تو نے دنیا کی تاریخ میں بھی دیکھا ہے, ایسا جمال, ایک جمال محمد تھا, ایک جمال مدینہ تھا, اور ایک بادشاہ نے جمال عمارت بھی کر دیا. اب سارے جمال اکٹھے ہو گئے ہیں, اور بادشاہ کا تو منشا یہ ہے کہ مدینے کے باہر جتنی اونچی اونچی بلڈنگیں ہیں ایک ایک کلو میٹر تک صاف کر دے, تاکہ حاجی جب ایئرپورٹ سے اترے تو محمد کے روضے پہ نظر پڑے, اور میرے علی پہ آئے تو محمد کے روضے پہ نظر پڑے. اب خود فیصلہ کرو وہ نجدی وہاں بھی ہے, اور جو سال میں جھنڈیاں لگائے وہ عاشق رسول ہے. اب فیصلہ تم کرو, دعا کرو اللہ سب کو حق بات سمجھنے کی توفیق دے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق پہ چلنے کی توفیق دے. اچھا میں نے پوچھا, اب سوال کیا رہ گیا تھا جو امام محمد سے پوچھا گیا کہ جی تیسرا سوال بتائیں کہ خدا کیا کر رہا ہے. اب بندے کی کیا طاقت ہے, اللہ تو جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, لیکن بندہ کیسے جان سکتا ہے. میں نے عرض کیا نا, کبھی کبھی لوگ ایسے سوال, مال سوال مقصد نہیں ہوتا, جھگڑا مقصد ہوتا ہے. بادشاہ نے پوچھا, انہوں نے کہا امام محمد آخری سوال رہ گیا ہے. انہوں نے کہا جی پوچھے. انہوں نے کہا یہ بتلاؤ خدا کیا کر رہا. امام محمد مسکرائے, انہوں نے کہا بادشاہ سلامت, اب تک جو سوال تو بھائی آرام سے رہو, کیا کریں بھائی, آخر کدھر پھرتا رہوں, بندہ ہوں میں. انہوں نے کہا اب سوال کا جواب میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بتلائے پہلے جو سوال تھے وہ اتنے اہم نہیں تھے, یہ سوال ہے خدا کے بارے میں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اس کا جواب دینے کے لیے پھر میری بھی شرط ہے. بادشاہ نے کہا بتلائے. انہوں نے کہا مہربانی کرو خدا کے بارے میں جواب ہے, آپ اس کرسی پہ بیٹھ جائیں جہاں میں بیٹھا ہوں, میں آپ کی کرسی پہ بیٹھ کے جواب دوں گا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. بادشاہ اٹھ کے امام صاحب کی کرسی پہ آ گئے, اور امام صاحب بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھ گئے. انہوں نے فرمایا جی اب سوال پوچھو. انہوں نے کہا بتلاؤ خدا کیا کرے. انہوں نے کہا یہی تو کر رہا ہے, غریب کو ادھر بٹھا دیا تمہیں ادھر بٹھا دیا. انہوں نے کہا یہی تو کر رہا ہے کہ میرے جیسے ایک فقیر آدمی کو, غریب عالم کو یہاں بٹھا دیا اور تمہیں میری کرسی پہ بٹھا دیا, یہی کر رہا. مولوی کو دیکھا جی اب بدل گئے, ٹھیک ہے جی اب تو گزارا کوئی نہیں. تو سمجھو اللہ نے علم سب کو دیا ہے, ہر چیز کو علم دیا ہے. ایک یعنی بہت دنیا کا کوئی جانور ایسا نہیں جس کو علم نہیں دیا ہے. اندازہ کریں جب ہاتھی کعبے کو گرانے کے لیے آ رہے تھے, ایک ہاتھی کا نام تھا محمود, وہ سب سے بڑا ہاتھی تھا. ایک آدمی گیا اور ہاتھی کے کان کو پکڑ کے اس کے کان میں کہنے لگا ادرو گیا محمود, اے ہاتھی بیٹھ جا, اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے نہ جا. اللہ کے گھر کی طرف نہ جاؤ اور جناب تاریخ اٹھا کے دیکھ لے کہ مارنے والے گرد مار مار کے تنگ آ گئے, ہاتھی کو کعبے کی طرف پھیرے, ہاتھی بس چلتا ہی نہیں. اتنی علم تو اللہ نے ہاتھی کو بھی دے دیا, اتنی علم تو اللہ تبارک و تعالی نے چونٹی کو بھی دے دیا کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے نکلے کہ سسکا کے لیے دعا کرے, آپ سارے لوگوں کو لے کے چلے, کچھ دور تک گئے تو واپس آ گئے. لوگوں نے کہا حضرت دعا کیوں نہیں کی؟ فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ ایک چونٹی اپنے پاؤں کھڑے کر کے اللہ کے آگے فریاد کر رہی ہے کہ اللہم لا تہلکنا بذنوب عبادک, اے رب کریم گناہ تیرے بندے کرتے ہیں ہمیں تو برباد نہ کر, گناہ تو تیرے بندے کرتے ہیں اور پانی نہ ملے تو ہم بھی تو مر جائیں گے, لہذا اپنے بندوں کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہ کر دے. حضرت سلیمان نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اس چونٹی کی دعا منظور فرما لی ہے, بارش آ رہی ہے. اتنا علم تو اللہ نے چونٹی کو بھی دے دیا, اتنا علم تو اللہ نے پتھروں کو بھی دے دیا ہے کہ میرے مدنی پاک فرماتے ہیں صحیح حدیث کے اندر موجود ہے, آپ نے فرمایا مکے کی گلیوں میں ایک پتھر ایسا موجود ہے جس کو میں اب بھی پہچانتا ہوں. فرمایا میں ابھی نبوت نہیں ملی تھی, میں جب اس پتھر کے قریب گزرتا تھا پتھر مجھ پہ صلوات و سلام پڑتا تھا. اب اللہ نے پتھر کو بھی علم دے دیا کہ وہ اپنے نبی کو پہچان لے, اس لکڑی کو بھی علم دے دیا جس سے ٹیک لگا کے میرا مدنی خطبہ دیتے ہیں. جب میرے مدنی ممبر پہ بیٹھ گئے صحابہ کہتے ہیں لکڑی سے رونے کی آواز شروع ہو گئی, لکڑی سے رونے کی آواز آئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں رونے لگی. ہر چیز کو علم دیا ہے, سب سے زیادہ علم انسانوں کو دیا اور انسانوں میں سب سے زیادہ علم اللہ نے نبیوں کو دیا ہے. سمجھو مسئلہ, سب سے زیادہ علم پہلے کس کو ملا؟ انسانوں کو ملا, اور تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم اللہ نے نبیوں کو دیا ہے, رسولوں کو دیا ہے, اپنے پیغمبروں کو دیا ہے. وجہ اس کی سمجھ لو, تیرا علم آنکھ کا محتاج ہے, آنکھ نہ ہو تو تو دیکھ نہیں سکتا. اللہم صل علی سیدنا محمد.